حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد سلسلہ مجالس کی آج چوتھی مجلس ہے ان معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسانی عقل کے ذریعے سے نہضت امام حسین کو سمجھنا چاہتے ہیں عقل بشری اور قیام امام حسین اور اس کی وجوہات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ چاہتے ہیں کہ کربلا کے جو ماورائے عقل بنا دی گئی اس کو کسی طریقے سے ماورائے عقل سے مراد یعنی عقل سے دور کر دیا گیا کربلا کو اور احساسات کے قریب کر دیا گیا تو قصد یہ کیا کہ ان ایام میں کربلا کو عقل کے قریب کریں بلکہ جملہ تبدیل کرتا ہوں قصد کیا کہ ان ایام میں خود کو عقل کامل کے قریب کر کے اپنی عقل کو کمال عطا کر سکیں چونکہ عقل کامل جس کو پروردگار نے اس کائنات میں بنا کر بھیجا اس کا نام مختلف زمانوں میں مختلف خدا رکھتا چلا گیا اس محمود نے کبھی اس کا نام محمد رکھا اس اعلیٰ نے کبھی اس کا نام علی رکھا اس فاطر اس سماوات نے کبھی اس کا نام فاطمہ رکھا اس محسن نے کبھی اس ذات کا نام حسن رکھا اور اس قدیم الاحسان نے کبھی اس کا نام حسین رکھا ہے اور یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جو منقطع ہو گیا ہو بلکہ پروردگار نے اس زمانے میں جس کو عقل کامل بنا کر خلق کیا ہے اس کو مہدی الزمان کہتے ہیں ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر مل کے بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد تو بس پتہ یہ چلا کہ انسان کے احساسات کچھ دیر کے لیے ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے اس نے ان احساسات کو حس کیا ان جذبات کا ابراز کیا ان جذبات کا اظہار کیا اور اس کچھ عرصے کے بعد اس کچھ دیر کے بعد جیسے ہی اس کے جذبات اس کے نفس کا ساتھ چھوڑتے ہیں وہ جذبات جس جانب متوجہ ہوتے ہیں انسان اسی سے غافل ہو جاتا ہے اب غور کریے کہ ایک انسان ایسا کہ جو زیارات پر گیا ہو ایک انسان ایسا کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی زیارت کے لیے بلایا ہو ابھی جب وہ حرم امام حسین علیہ السلام میں ہے تو بہت ساری برائیوں سے خود کو محفوظ رکھا ہے، یا یہ کہہ دوں کہ امام حسین نے بہت ساری برائیوں سے اس کی توجہ اپنی زیارت کی وجہ سے ہٹا رکھی ہے. بس چونکہ بہت ساری برائیوں کی جانب اس کی توجہ نہیں ہے، جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے حرم سے باہر آتا ہے، ممکن ہے کہ بہت ساری ایسی برائیاں کہ جو حرم میں ہونے کی وجہ سے متوجہ نہیں ہو رہا تھا، جیسے ہی باہر آتا ہے، باہر آنے کے بعد انہی جانب متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ، توجہ سے سنیے گا، تھوڑے سے جملے سخت ہیں، بہرحال چاہوں گا کہ بھی ہمارے پاس وقت بھی بہت زیادہ نہیں، سخت جملے بھی آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں. درود پڑے محمد والے محمد پہ. تو جیسے ہی وہاں سے حرم سے باہر آیا، ساتھ ہی ممکن ہے کہ بہت ساری ایسی برائیاں کہ جن کی جانب حرم میں موجود ہونے کی وجہ سے متوجہ نہیں ہو رہا تھا، جیسے ہی حرم سے باہر آیا متوجہ ہونے لگ پڑا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اس کی عقل امام حسین کے حوالے نہ ہو سکی. امام حسین کے پاس گیا، جذبات احساسات اتنی ہی دیر تک کے لیے کہ جتنی دیر میں وہاں پر موجود، جہاں پر وہ حرم میں موجود. اگر اپنی عقل کو عقل کامل کے حوالے کر کے عقل کو کمال عطا کیا ہوتا، جملے میں غور کریے گا، اگر اپنی عقل کو عقل کامل کے حوالے کر کے اپنی عقل کو کمال عطا کیا ہوتا، امام حسین کی عطا میں کمی نہیں ہے. حرم میں جانے کی وجہ سے اگر حوالے کر دیا ہوتا تو یہ بھی حبیب حسین بن کے آ جاتا، چونکہ نہیں دے سکا، نہیں حوالے کر سکا، وہاں سے عطا کی کمی نہیں ہے. اس کی مثال اس طرح سے دوں کہ جس طرح سے باران رحمت، جب باران رحمت ہے اگر اس کے نیچے ظرف کو رکھ دیا جائے کہ جو سیدھا ہو، جتنے اس ظرف میں کیپیسٹی ہوگی پروردگار کی عطا میں کمی نہیں ہے، اتنا وہ ظرف بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اگر اسی ظرف کو الٹا کر دیا جائے اور باران رحمت نازل ہوتی چلی جائے تو انسان پروردگار سے شکوا نہیں کر سکتا کہ خدایا میں نے ظرف رکھا بھی ہے پھر بھی تیری باران رحمت اس میں جمع نہیں ہو سکی، بلکہ خداوند عالم کہے گا کہ تم اپنے ظرف کو، یا یہ کہوں تم اپنی عقل کو حسین کے نام سے ایک دفعہ سیدھا کر کے تو دیکھو. تم نے ایک دفعہ سیدھا کیا نہیں تو باران رحمت کا نزول تو مسلسل ہے، برکات کا نزول تو مسلسل ہے. جب باران رحمت کا نزول مسلسل ہے، تم نے جیسے ہی ظرف کو سیدھا کیا، پروردگار کی وہ باران رحمت اس میں جمع ہونا شروع ہوگی، لیکن ہوگی اتنی ہی کہ جتنا تمہارا ظرف ہوگا. میں روایات پڑھ رہا تھا، کسی نے جا کر پوچھا رسول خدا سے، رسول خدا سے پوچھا کیا ہے، بتائیے کہ آپ جو مہدی آخر الزمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ جو مہدی ہے دوران ہوں گے، صاحب العصر ہوں گے کہ جن کے ہاتھ پر خدا بند عالم نے نصرت لکھی ہوگی، ان کے کرم کی کوئی مثال دیجیے. رسول خدا نے جو جملہ کہا، اس جملے کا ترجمہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بے حساب دینا شروع کریں گے. رسول خدا کا جملہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کرم صاحب العصر کے بارے میں فرمایا، رسول خدا نے، نہیں، رسول خدا 11 ہجری کو اس کائنات سے شہادت ہے، یعنی 11 ہجری کو رسول خدا اس ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو اس زمانے کی امام. اور جب وہ کرم کی بات کریں کہ مہدی آخر زمان کے کرم کی کوئی مثال دیجئے، تو رسول خدا فرمائیں کہ میری ولد سے، میری کنیت کے ساتھ جو مہدی ظہور فرمائیں گے، کوئی بھی محتاج ان کے پاس جب جا کر اپنی احتیاج کا اظہار کرے گا، تو وہ جو زمانے کے امام ہیں اس کو بغیر گنے اتنا دیں گے جتنا وہ اٹھا سکتا ہوگا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر میں اپنی طاقت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے. میرے ظرف کا مسئلہ ہے کہ جتنا میں اپنے قوت کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، جتنی طاقت کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، اتنا ہی وہ عطا کرتے چلے جائیں گے، اتنی ہی ان کی عطا ہوتی چلی جائے گی. ایک دفعہ درود پڑے محمد والے محمد پہ. بس پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنی عقل کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں داخل ہونا ہے کہ جس طریقے سے باقی سب داخل ہوئے. عقل کے دو معنی ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض کیے, بات کو آگے بڑھاتا ہوں, پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد پر. پہلا معنی آپ کی خدمت میں جو جزر کلمہ سے لیا, عقل کا جزر کلمہ یعنی عین قاف لام, یہ جس بھی اپنے مشتق کے ساتھ استعمال ہوتی چلی جائے, یعنی عقلا یعقلو عاقل معقول کچھ بھی بنتا چلا جائے, یہ جزر کلمہ جیسے بھی عربی زبان میں مشتق ہوتا چلا جائے گا, یعنی تقسیم ہوتا چلا جائے گا, مختلف الفاظ اس سے بنتے چلے جائیں گے. اس کا جو جزر کلمہ کا معنی ہے وہ ایسے کہ وہ کپڑا کہ جس کے ذریعے سے اونٹ کی حرکت کو باندھ دیا جاتا ہے, اس کے زانوؤں کو باندھ دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ اونٹ وہ حیوان حرکت نہ کر سکے. عقلا یعقلو عاقل معقول, اسی کا جو دوسرا جزر کلمہ کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ جہاں پر کسی بھی حیوان کی ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ گمراہ نہیں ہوتا, راہ کو گم نہیں کرتا, بلکہ وہ جس کے ہاتھ میں اس کی باغیں ہوتی ہیں وہ اس کی ہدایت کر رہا ہوتا اسی عقل کے ذریعے سے. دوسرا معنی جو جزر کلمہ کا نہیں بلکہ لغت کا معنی بیان کیا وہ کہ جو دو متضاد چیزوں میں سے آپ کو تشخیص دینا شروع کرتا ہے کہ دیکھو تم ایک ایسے دو راہے پر آ کر کھڑے ہو گئے ہو کہ جہاں پر دو راستے ہیں. عقل آ کر انسان کو وادار کرنا شروع کرتی ہے کہ دیکھو اگر تم یہاں پر درست راستہ انتخاب کرو گے تو ان میں سے ہو جاؤ گے کہ جن کو خداوند عالم قرآن میں صاحبان عقل کہتا, اور اگر تم درست راستے کا انتخاب نہ کر سکے تو جتنا مرضی اپنے آپ کو رشید کہنا شروع کر دو, جتنا مرضی اپنے آپ کو عقل مند کہنا شروع کر دو, خداوند عالم اور معصومین کے نزدیک صفیح ترین شخص ہوگے. کتنے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میں تمہیں سبیل رشاد کی طرف بلا دوں. امام علیہ السلام جب مکہ سے نکلے مسجد تنعیم کے پاس پہنچے, جو لوگ گئے ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے ان کو معلوم ہے مسجد تنعیم ایک ایسی مسجد ہے کہ جو حدود حرم سے بالکل باہر, ایک مسجد کے جہاں پر معتمر یا پھر جو حاجی ہے جب اس نے احرام باندھنا ہوتا ہے عمرہ مفردہ کا تو وہ مسجد تنعیم جا کر وہاں پر احرام کی نیت کرتا ہے, وہاں پر لبیک اللہم لبیک کہتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے احرام کو تو تبدیل کر لیا, جب احرام کو تبدیل کیا مکہ سے باہر نکلے, مکہ سے باہر نکل کے جب حدود حرم سے باہر آئے یعنی ادنا الحل پر آئے مسجد تنعیم یعنی تنعیم کے مقام پر, امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ادعوکم الی اللہ و سنت نبی, میں تم لوگوں کو اللہ اور اللہ کے نبی کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں. ان تسمعوا قولی احذکم الی سبیل الرشاد, اگر تم میری اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے, اگر تم نے میرے ان جملوں کو سن لیا تو میں تمہیں ایسی جانب ہدایت کروں گا کہ جو عقل کی جانب ہوگی. امام علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ میں اپنی جانب ہدایت کروں گا, اپنی جانب تمہیں بلا لوں گا. ادعوکم او اہدیکم الی سبیل الرشاد, رشاد یعنی رشید کی جمع, یعنی میں تمہیں ان لوگوں کی جگہ پہ ان لوگوں کی طرف بلانا شروع کروں گا کہ جن کو خداوند عالم نے عقل عطا کی ہے. امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا آغاز ہی عقل کی طرف بلانے سے. آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ کس طریقے سے انسان اس کائنات میں اپنے عقل کے عمل کو سمجھ سکتا ہے, کس طریقے سے انسان بہت سارے امور کو تصور کر سکتا ہے. پروردگار نے سورہ بقرہ کی 164 آیت میں کہ جو سرنامہ کلام بنایا وہاں پر انسان کے لیے حسی مثالیں دی ہیں. توجہ سے سنیے گا عزیزو, ایک اہم نقطے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں گا. درود پڑے محمد والے محمد پر. بس دو متضاد چیزوں کے درمیان, لیکن خداوند عالم نے آپ کو جو مثالیں دی ہیں وہ حسی مثالیں ہیں جس کو انسان حس کر سکتا, دن کو دیکھ سکتا, رات کو دیکھ سکتا, سمندر کو دیکھ سکتا, کشتی کو دیکھ سکتا, اسی طریقے سے آسمان کو دیکھ سکتا, زمین کو دیکھ سکتا, موت کو محسوس کر رہا کہ ایک انسان ابھی کچھ دیر پہلے زندہ, ایک حیوان ابھی کچھ دیر پہلے زندہ لیکن ایک دم اس کو خداوند عالم نے موت عطا کر دی. حیات اور موت, یہ ساری حسی مثالوں کے ذریعے سے خداوند عالم کہتا ہے لا آیات لقوم یعقلون، یہ آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں. یعنی عقل متضاد چیزوں کے درمیان جب ایک حد فاصل قائم کرتی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان سے عقل یہ تقاضا کرنے لگتی ہے کہ دیکھو درست راستے کا انتخاب کرو گے تو صاحبان عقل میں سے. اس مفہوم کے ساتھ آپ قرآن کی تمام آیات کو پڑھنے لگ پڑے، آپ کو تمام قرآن عقل کے مطابق لگنے لگ پڑے گا. آپ قرآن کے تمام قصوں کو پڑھنا شروع کر دیجیے، تمام قصوں کو پڑھیں گے خداوند عالم آپ کو تمام قصوں کو عقلی بنا کر پیش کرنے لگ پڑے گا. ایک دو مثالیں دو تاکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، چاہتا ہوں کہ ان مثالوں کے ذریعے سے صرف آپ کے ذہن کو قریب کر سکوں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کائنات میں مبعوث کیا ہدایت کے لیے. پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کائنات میں بھیجنے میں بھی اپنی نشانیاں رکھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں آئے. نمرود وہ کہ جو کہتا تھا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت عطا کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کہ جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، وہ نمرود کے منجم ہیں، نجومی ہیں. نمرود کو ایک رات میں کہا کہ میں نے ایک ایسے ستارے کو طلوع ہوتا دیکھا ہے کہ جو ایک فرزند کی علامت بتا رہا ہے، ایک فرزند ایسا بابل میں آئے گا، بابل عراق کا شہر، یعنی جو زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں پر بابل اور مسیب اور حلہ کی جب زیارات کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بابل، جہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر مبارک بھی موجود ہے، وہی علاقہ وہی منطقہ بابل کہلاتا ہے. اسی منطقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم اس کائنات میں بھیجتا ہے. آزر نے بتایا کہ میں نجومی ہوں، میں منجم ہوں، ایک ستارے کو طلوع ہوتے میں نے دیکھا جو تمہارے اس تمام تخت کو تار تار کر دے گا، ختم کر دے گا. نمرود نے حکم دینا شروع کیا کہ دیکھو سب خواتین کو ان کے مردوں سے جدا کر دو. ابھی اگر کوئی بھی ایسی خاتون ہے کہ جو اپنے بچے سے ہے، اس کے بچے کو ضائع کر دو. نمرود کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں زندگیاں دوں گا، میں موت دوں گا. توجہ سے سنیے گا، بڑے اہم نقطے کی طرف لے کے جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ یہاں پر تار تار کر دو، ختم، یعنی اس بچے کو اس دنیا میں آنے نہیں دیا جائے گا. لیکن خداوند عالم کی مشیت یہ ہے کہ کسی ایک ایسے حکیم کو، کسی ایک ایسے عاقل کو اس کائنات میں آنا ہے کہ جو انسان کی ہدایت کا سبب بن جائے. جب پروردگار کی مشیت یہ ٹھہری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے تو ان کے والد کو بتایا کہ اس طریقے سے میرے پر آثار حمل ظاہر نہیں ہوئے. ان کے والد نے کہا کہ اس کو، بچے کو جلدی سے نمرود کے پاس لے جایا جائے تاکہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس نے زندہ رہنا ہے یا اس کو موت ملنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے ان کے والد سے تقاضا کیا کہ دیکھیے اگر نمرود کے پاس لے جائیں گے تو اس نے اس کو قتل کر دینا، اگر قتل کر دینا تو میں آپ سے یہ تقاضا کروں گی کہ میں اپنے بچے کو خود پہاڑوں میں چھوڑ آؤں گی، بیابان میں چھوڑ آؤں گی، وہاں پر اگر کوئی وحشی حیوان ان کو کھا جائے، اگر وحشی حیوان ان کو لے لے، میں ان کو رزق نہیں دوں گی، جس کے نتیجے میں یہ خود ہی کچھ دیر میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا نمرود کے ہاتھوں قتل ہو. ان کے والد نے اجازت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کر اس بیابان ان پہاڑوں میں چلی گئیں. جب پہاڑ میں چلی گئیں تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ دیا، رکھ کر تو واپس آ گئے. خداوند عالم نے یہاں پر ایک معجزہ دکھایا. یہ شیخ صدوق کی کتاب کمال الدین کے جو امام زمانہ کے بارے میں ہے، اس میں اس روایت کو پانچویں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو بیابان میں رکھ دیا. خداوند عالم نے معجزہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگوٹھے کو ان کے دہنے مبارک میں دے دیا اور اس انگوٹھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رزق کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور اس طریقے سے خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رزق دینا شروع کیا کہ معصوم فرماتے ہیں، پانچویں امام اسی روایت میں فرماتے ہیں کہ جہاں پر کسی ایک بچے کی رشد لفظ خود سے قصدن استعمال کر رہا ہوں، یعنی میں ان کا بڑا ہونا بھی استعمال کر سکتا تھا لیکن رشد اس لیے استعمال کر رہا ہوں چونکہ خلیل اللہ ہے، خداوند عالم نے عقل کے ساتھ خلق کیا ہے. رشید یعنی عاقل، جس کے پاس عقل ہو. خداوند عالم نے اس میں معجزہ یہ رکھا کہ وہ جو بچہ رشد کرتا ہے ایک ہفتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا ہی رشد ایک دن میں کیا کرتے تھے. جو ایک بچہ ایک مہینے میں رشد کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا ایک ہفتے میں رشد کیا کرتے تھے. جو ایک بچہ ایک سال میں رشد کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا ایک مہینے میں رشد کیا کرتے تھے. یہاں پر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، اگر کسی نبی کا انگوٹھا اس کا رزق کا سبب بن جائے، پروردگار اس کو اتنا رشد عطا کرتا ہے، لیکن اگر کسی ولی کا رزق زبان اثر رسول بن جائے تو وہ کتنا. وہ کتنا رشد کرے گا. اسی وجہ سے جب امیر المومنین کا رزق زبان اثر رسول خدا بنی ہے تو وہاں پر رشد ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر ایک ہفتے کی جگہ ایک دن میں اتنا رشد کرنا شروع کیا. جیسے ہی وہ رزق بنا ہے، علی کے جو رشید خلق کیے گئے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا علی انا مدینت الحکمہ و علی بابہا، ایسا رزق علی آپ کو ملا ہے لسان اثر رسول خدا سے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ میں شہر حکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اگر ابھی کسی کو حکمت چاہیے ہے تو کسی اور طرف سے نہ چاہیے، اگر کسی کو علم چاہیے ہے تو کسی اور طرف سے نہ آئے، بلکہ امیر المومنین کے دروازے سے آئے گا تو رسول خدا اس کو حکمتیں عطا کریں گے، رسول خدا اس کو علم عطا کریں گے، رسول خدا اس کو رشید بنانا شروع کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی گزرتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کو بہت زیادہ مختصر کروں کہ ان کی والدہ جب ان کو دیکھنے کے لیے گئی کچھ دیر کے بعد تو کیا دیکھا کہ وہ اپنی آنکھیں کھولے اپنی والدہ کی جانب دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لے کر رزق عطا کرنا شروع کیا. اسی طریقے سے باہر باہر جاتی تھیں اور رزق کے بہانے وہاں پر جا کر ان کو رزق عطا کر کے واپس آتی تھیں. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پہ اپنی والدہ سے کہا کہ والدہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے. ابھی نوجوان ہیں ابراہیم علیہ السلام لیکن رشید اتنے ہیں کہ جیسے واپس آتے ہیں. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ کہا کہ یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو، یہ بتوں کی پوجا عقل والوں کا کام نہیں ہے، یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو یہ عقل والوں کا کام نہیں. خدا بند عالم نے سورہ انبیاء میں اس واقعے کو نقل کرنا شروع کیا. ہوا کیا کہ وہاں پر ایک فیسٹیول لگتا تھا، فیسٹیول کے نتیجے میں وہ سارے اس فیسٹیول میں جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا، جتنے بھی چھوٹے بت تھے ساروں کو توڑنا شروع کیا، بلکہ قرآن کے لفظ ہیں ریزہ ریزہ کر دیا، یعنی ایسا نہیں کہ بتوں کو توڑ دیا. یعنی اس طریقے سے یہاں پر بھی مجھے عقل ابراہیمی پہ ایسا یقین ہوا کہ خدا بند عالم کیوں ایسا لفظ استعمال کرے کہ ریزہ ریزہ کیا، کہہ دیتا توڑ دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو گوارا نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ بھی ہاتھ کی صورت میں باقی رہ جائے، اس کا بدن بھی بدن کی صورت میں باقی رہ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گوارا نہیں ہے، ریزہ ریزہ کیا، یعنی اتنا دقیق کام کیا عقل کی وجہ سے کہ خدا بند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو کہ ریزہ ریزہ کیا اس کو بھی قرآن میں ذکر کیا. سورہ انبیاء جب یہ سارا ذکر کیا، ریزہ ریزہ کر دیا، اس کے بعد اسی کلہاڑی کو، بیلچہ، جو بھی جس کے ذریعے سے انہوں نے باقی سارے بتوں کو توڑا تھا، اسی آلے سے جس سے توڑا تھا، اس کو سب سے بڑے والے بت کے پاس جا کے رکھ دیا. جب سارے بت کے پاس جا کے رکھا، خدا بند عالم قرآن میں سورہ انبیاء کی 62 آیت میں فرماتا ہے کہ جب سارے کے سارے واپس آ گئے تو واپس آنے کے بعد حجت باطنی ہے، توجہ سے سنتے چلے جائیے گا، غور کریے گا کہ خدا بند عالم قرآن میں صاحبان عقل سے ہی بات کر رہا، بغیر عقل والوں سے بات نہیں کر رہا. قالوا أأنت فعلت هذا، ان سب نے جب واپس آئے اپنے بتوں کو ریزہ ریزہ ہوئے دیکھا، 62 آیت سورہ انبیاء کی، ریزہ ریزہ ہوئے دیکھا، کہا کہ اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، 63 آیت، بل فعلہ کبیرہم ہذا، اس بڑے نے یہ سارا کام کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینتقون، اس بڑے سے سوال کر کے دیکھ لو اگر بولتا ہے تو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر کیا کام کیا ہے؟ کام یہ کیا کہ کسی طریقے سے ان کی عقل کو جھنجھوڑ دے. امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں جو کام کیا، توجہ سے جملہ سنیے گا، بات کو آگے بڑھاؤں گا. امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں جون سے اعمال کو انجام دیا، خداوند عالم کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے صاحبان عقل کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے ہر سال پروردگار کی مشیت یہ ٹھہری کہ مدرسہ حسینی کا دروازہ کھلے اور فرش عذاب پر ذکر حسین سن کے سب رشید بنتے چلے جائیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. خداوند عالم سورہ انبیاء کی 67 نمبر آیت میں فرماتا ہے اُفٍّ لَكُمْ، وائے ہو تم پہ. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اُفٍّ لَكُمْ، وائے ہو تم پہ، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا آیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اگر تم عقل رکھتے ہوتے تو میری یہ بات کہ یہ بات نہیں کر سکتا تمہاری عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی رہتا، کہ جس کے نتیجے میں تم اپنی عقل پر جہاں دو متضاد چیزوں میں آ کر کھڑے ہو گئے کہ ایک جگہ وہ خدا ہے جو متکلم ہے، ایک جگہ وہ خدا ہے کہ جو غنی اور حمید ہے، ایک جگہ وہ خدا ہے کہ جو حسین کا خدا ہے، ایک جگہ وہ خدا ہے کہ جو قادر مطلق ہے، اور ایک جگہ تم اس کو خدا بنائے بیٹھے ہو کہ جو بات نہیں کر سکتا. اس وقت کسی نے بت کو خدا بنایا ہوا، آج کسی نے مال کو خدا بنایا، آج کسی نے اپنے بدن کو خدا بنایا، آج کسی نے اپنے منصب کو خدا بنایا. افلا تعقلون، تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں تمہیں فائدہ نہیں پہنچانے والی؟ اگر تمہیں کوئی چیز فائدہ پہنچانے والی ہے تو وہ حسین کی رکاب. کسی طریقے سے عقل کے درست انتخاب کے ذریعے سے امام حسین کی کربلا میں داخل ہو جاؤ. عقل کے ذریعے، احساسات کے ذریعے نہیں. دو متضاد چیزیں، تمہیں لگا تمہیں عزت تمہارے مال نے دی ہے، خدا کہتا ہے عزت میری میں نے دی. افلا تعقلون، انسان کیا ہے عقل نہیں کرتا؟ وہ لوگ کہ جو نہیں سمجھنا چاہتے تھے، انہوں نے کیا کام کرنا شروع کیا؟ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا سورہ انبیاء کی 68 آیت، 68 نمبر آیت، قالو، جب ان کی بات سمجھ میں آ گئی لیکن جواب نہیں تھا، حرکوہو، ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور تم کسی طریقے سے بھی اپنے خداؤں کی نصرت کے اوپر آمادہ ہو جاؤ اگر کر سکتے ہو. بس پتہ یہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کا خداوند عالم نے واقعہ بیان کیا تاکہ انسان کی عقل کو بدایت خلقت سے آگاہ کر سکے. شیطان کے قصے کو خداوند عالم قرآن میں ذکر کرتا ہے تاکہ انسان کو متوجہ کر سکے کہ تمہارا کھلا دشمن کون. حضرت سلیمان کے واقعے کو خداوند عالم نے بیان کیا کہ یہ جتنی بھی دنیا میں تمہیں جتنی بھی قدرت ملتی چلی جائے، ہمیشہ کے لیے نہیں. حضرت سلیمان ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، وہاں چونٹی کا واقعہ سورہ نمل میں بھی موجود، بہت ساری ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں. دیکھا کہ ایک چونٹی ہے کہ جو اپنے تمام باقی چونٹیوں سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ دیکھو وہاں سے سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور کسی طریقے سے تم اپنے آپ کو بچا لو، اپنے بلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان کا جب لشکر آتا ہوا دیکھا، چونٹی کی یہ آواز سنی، حضرت سلیمان نے کہا یہیں پر اترو. وہیں پر اپنے قافلے کو اتارا، چونٹی کو ہاتھ میں لے لیا، اس کو اپنی ہتھیلی پہ لیا اور ہتھیلی میں لے کر اسے پوچھنا شروع کیا، چونکہ منطق و طیر جانتے تھے، چونکہ حیوانات کی زبان جانتے تھے، ان سے پوچھنا شروع کیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ انبیاء ظلم نہیں کیا کرتے؟ کہا مجھے پتا ہے کہ انبیاء، چونٹی جواب دے رہی حضرت سلیمان کو، روایت کے الفاظ ہیں، مجھے پتا ہے کہ انبیاء ظلم نہیں کیا کرتے، لیکن خوف مجھے آپ سے نہیں بلکہ اپنی چیونٹیوں سے تھا کہ کہیں آپ کے پاس غلہ دیکھ کر حریص نہ ہو جائیں، کہیں لالچ میں نہ آ جائیں. حریص ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس بڑھیں گی اور آپ کے لشکر کے پاؤں تلے رون دی جائیں گی. حضرت سلمان نے جب دیکھا کہ یہ چونٹی تو بہت سمجھدار لگتی ہے، یہ تو بہت ذہین لگتی ہے، اس سے سوال کیا جا سکتا ہے، پوچھا کہ اچھا تم اگر مجھے کوئی نصیحت کرنا چاہو تو آگے سے اس چونٹی نے کہا کہ آپ اتنے بزرگ نبی، خداوند عالم نے آپ کو ہوا کے اوپر قدرت دے رکھی، پروردگار نے آپ کو حیوانوں کی زبان سکھا رکھی، خداوند عالم نے اس کائنات کے جتنے بھی ثمر ہیں، غلے ہیں، بہت ساری، اور آپ کو اس کے اوپر قدرت دے رکھی، آپ تو بہت عظیم، جنوں پر، انسانوں پر آپ کی حکومت، تو آپ میرے سے کیوں ایسے پوچھ رہے ہیں؟ کہا نہیں، مجھے تم سمجھدار لگی ہو، روایت ہے، سمجھدار لگی ہو، اگر مجھے کوئی نصیحت کرو، میں سلمان تم سے نصیحت دینا چاہتا ہوں، حضرت سلمان جو مجھے سمجھ آ رہا، روایت میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کوئی خود کو جتنا بھی عقل مند سمجھتا ہو، کہیں سے بھی اگر حکمت مل رہی ہو تو لے لیتا ہے۔ امیر المومنین نے بھی کہا نا، حکمت ضالۃ المومن، یہ حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ جو مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ کہا تو مجھے، کہا کہ اچھا اے سلیمان نبی، آپ کو پتا ہے کہ پروردگار نے آپ کو ہوا پر قدرت کیوں دی؟ تو آگے سے حضرت سلیمان خاموش، ہواؤں پر قدرت، پورے لشکر کے ساتھ ہوا کے اندر اڑتے، جنوں پر قدرت، کسی کا نہیں پوچھا کہ آپ کو زبان کیوں سکھائی، آپ کو جنوں پر قدرت کیوں دی، آپ کو اتنی بڑی حکومت کیوں دی۔ اس چونٹی نے پوچھا کہ اے سلیمان نبی، آپ کو پتا ہے کہ خداوند عالم نے آپ کو ہوا پر حکومت کیوں دی؟ ایک ہی سوال۔ حضرت سلیمان نے کہہ دیا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں۔ اس چونٹی نے کہا کیونکہ پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ جتنی بھی حکومت ہے نا، یہ ہوا میں ہے، اس پر اعتماد نہ کرنا۔ کس طریقے سے جس واقعے کو، جس آیت کو قرآن کی اس منظر کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خداوند عالم سے صاحبان عقل سے گفتگو کر رہا، پروردگار پورے قرآن میں صاحبان عقل سے بات کر رہا، خداوند عالم صفی سے بات نہیں کر رہا، خداوند عالم احمق سے بات نہیں کر رہا، خداوند عالم کسی بے وقوف سے بات نہیں کر رہا، بلکہ کسی ایسے صاحب عقل سے بات کر رہا ہے کہ جو متضاد چیزوں کے درمیان فرق کرنے کے بعد درست کا انتخاب کر سکے۔ اور عجیب بات آپ کو یہ لگے گی کہ جہاں پر فلاسفہ متکلمین بھی جب عقل کی تعریف کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں۔ دو تعریفیں ذکر کرتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ فلاسفہ میں سے ایک بہت بڑے فلسفی کے جن کا نام بو علی سینا ہے، بو علی سینا سب کا نام انہوں نے سن رکھا، فلسفہ مشا کے مؤسس ہیں، 370 ہجری میں اس دنیا میں آئے، یعنی اگر 370 ہجری میں اس دنیا میں آئے تو شیخ مفید علیہ رحمہ کے معاصر ہیں۔ امام علیہ السلام کی غیبت کبرہ 329 ہجری میں ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی میری طرف؟ درود پڑھیں پھر بھی محمد والے محمد۔ تین سو انتیس ہجری میں امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ، 370 ہجری میں اس کائنات میں بو علی سینا آتے۔ فلسفہ مشا کے موجد، مؤسس، ایک پورا سکول آف تھاٹ۔ تین فلسفے ہیں ہمارے پاس اسلامی، یا فلسفہ مشا ہے، یا فلسفہ اشراق ہے، اور تیسرا ہمارے پاس حکمت متعالیہ ہے، کہ جو ملا صدرہ کا پہلا فلسفہ کے جس نے فلسفہ کا آغاز کیا، یعنی ابن رشد وغیرہ کو اگر چھوڑا جائے، بو علی سینا سے شروع کیا جائے کہ کون سکول آف تھاٹ کا موجد بنا، مؤسس بنا، تو وہ بو علی سینا۔ ان کی حکمت کے لیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ بو علی سینا کو جب ان کے والد نے 8 سال کے سن میں جب ان کو مدرسے میں داخل کیا، اور مدرسہ بھی مدرسہ حکمت تھا، مدرسہ حکمت سے مراد یہ کہ جہاں پر معقولات پڑھائے جاتے تھے، عقلی زبان پڑھائی جاتی تھی، جب اس کو ان کو وہاں پر داخل کیا، تو انہوں نے جو پہلا سوال کیا اپنے استاد سے، کہ جس کے نتیجے میں بو علی سینا اپنی کتابوں میں کہ جو برہان شفا ہے، اشارات ہے، قانون ہے، اس طرح سے ہمارے پاس دو فلسفے کی جو کتابیں، برہان شفا اور اشارات، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس سوال کے نتیجے میں میرے استاد نے مجھے بہت مارا اور مدرسے سے نکال دیا۔ تو کہا وہ سوال کیا ہے؟ بو علی سینا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے یہ پوچھا کہ اس کائنات کو خلق کرنے سے پہلے کار خداوندی تھا کیا؟ خداوند عالم رازق ہے تب جب کائنات ہو، خداوند عالم متکلم ہے تب جب سننے والا ہو، خداوند عالم سامع ہے تب جب کوئی بات کرنے والا ہو، خداوند عالم علیم ہے تب کہ جب کسی شے کا علم ہو، معلوم کوئی شے ہو۔ یہ سوال اتنا عقلی سوال، اس کے بہت سارے ہمارے پاس جوابات موجود ہیں، ابھی وقت نہیں، نہیں تو یعنی ہمارے پاس بہت سارا وقت اسی کے اوپر لگ جائے گا۔ یعنی ان کی حکمت اور دانائی کا اندازہ لگائی کہ 8 سالہ بچہ اپنے استاد سے جا کر یہ سوال کرے کہ خلقت کو خلق کرنے سے پہلے کار خداوندی کیا تھا، جس کے نتیجے میں جب استاد کے پاس جواب نہیں تھا تو ان کو جب مار پڑی، مدرسے سے نکال دیا گیا۔ یہی انسان کہ جب اپنی عقل پہ باقی رہتا ہے تو فلسفہ مشاء کا مؤسس بن جاتا۔ بو علی سینا جب تعریف کرتے ہیں، فلسفی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عقل اس مجرد چیز کو کہتے ہیں، توجہ سے سنیے گا تعریف، اس مجرد شے کو کہتے ہیں۔ مجرد کیوں کہا؟ چونکہ ہم عقل جب کہتے ہیں تو اشارہ ادھر کرتے ہیں، ہماری عقل یہاں نہیں ہے، یہاں مغز ہے۔ عقل انسان کا نفس ہے، مرتبہ نفسی ہے عقل کہ جس کے ذریعے سے، بو علی سینا کی تعریف کر رہا ہوں، کہ جس کے ذریعے سے انسان حسن اور قبح کے درمیان فرق کرنا شروع کرتا ہے۔ جہاں پر انسان کو حسن حسن و حسین میں دکھائی دے دے، خدا کہتا ہے یہ صاحب عقل بن گیا۔ جہاں پر انسان کو حسن ان زوات میں دکھائی دے دے، خداوند عالم اس کو چاہے حبشہ کی شہزادی کیوں نہ ہو، فضا بنا کر ایسی کنیز بناتا ہے کہ جس کی فضیلت میں خدا آیات کو نازل کرنا شروع کرتا۔ بو علی سینا کہتے ہیں کہ جو حسن اور قبح کے درمیان فرق کر لے، اس انسان کو عاقل کہتے ہیں، عقل والا کہتے ہیں۔ بس عقل کا کام فلسفے کے مطابق بھی دو متضاد چیزوں کے درمیان فرق کرنے کا ہوا۔ ایک متکلم تعریف لیتے ہیں اور آج اس بات کو بات ختم کر کے آگے بڑھیں گے۔ کلامی تعریف شیخ مفید علیہ رحمہ، انہی کے دور کی۔ شیخ مفید علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ عقل اس شے کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے لیے نتائج کی معرفت عطا کرنا شروع کرے۔ توجہ سے جملہ سنیے گا، میرا نہیں شیخ مفید کا ہے۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ عقل اس امر کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے لیے نتیجے کی معرفت دینا شروع کرے۔ نتیجہ کس کے ذریعے سے حاصل ہوتا؟ عمل کے ذریعے سے۔ ایک کے نتیجے میں خون میں خوشبو آتی ہے، اور ایک کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے زیارت کہ ام وہب بن جائے۔ ایک کا عمل ایسا کہ جو کسی اور، مثال خولی کی ماں بن جائے۔ ایک کا عمل ایسا کہ جو اگر کربلا میں موجود نہ ہو، اس کے باوجود امام حسین کربلا میں آواز دے اینا اینا مسلم۔ اور ایک کا عمل ایسا کہ جو امام حسین کا قاتل بن کر شمر کہلائے۔ جو معرفت نتائج عطا کرتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں۔ بس عقل کے ذریعے انسان جب اس نتیجے کو پہچان لیتا ہے، اس پہچان کے ساتھ درست کا انتخاب کر کے اگر درست نتیجہ لے سکے تو اسے صاحب عقل کہتے ہیں۔ میں اگر عقل کے ذریعے سے امام حسین کی کربلا کو پہچان سکوں تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ میں جذبات سے آگے بڑھ گیا اور اپنی عقل کو کمال عطا کر دیا، اور اگر نہ کر سکا عزیزو تو اس دنیا میں کہیں مشکل میں نہ پھنس جاؤں۔ میں اگر حسن کسی اور شے میں دیکھنا شروع کر دوں، فطرت سلیم اور عقل سلیم کا کہیں امتزاج دیکھنا ہے، تو اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ وہ زمین کربلا ہے جہاں پر فطرت سلیم اور عقل سلیم ہوتی۔ میری عقل کو خداوند عالم نے فعال کرنا چاہا بہت ساری چیزوں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کہتے ہیں کہ کیا آیا یہ جو ستارہ چمک رہا ہے یہ میرا خدا ہے؟ جیسے ہی اس نے افول کیا، کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پروردگار اس قصے کو کیوں بیان کرتا تاکہ صاحبان عقل کی عقل کو جھنجھوڑنا شروع کر. ساتھ ہی کیا دیکھا کہ وہاں پر چاند ہے کہ جو چمک رہا ہے، کیا آیا میرا یہ خدا؟ قرآن کی آیات، میرا خدا کیا یہ ہے؟ جیسے اس نے افول کیا، جیسے ہی چاند کی روشنی مدھم ہو گئی، کہا میرا خدا یہ نہیں ہو سکتا. جب سورج نے چمکنا شروع کیا، شمس و بازغا، کیا آیا میرا خدا یہ ہے؟ جب اس نے بھی غروب کیا تو کہا کہ میرا خدا یہ نہیں ہو سکتا. اے لوگوں، میں تمہارے خداؤں سے بری ہو کر اس خدا کی طرف بڑھ رہا ہوں اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنے تمام مشاہدات کے ذریعے سے، کہ جو قادر بھی ہے غنی بھی ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو عطا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. دو چیزوں میں فرق کر لینا. خداوند عالم نے انسان کی حواس کے ذریعے سے اس کو بتانا شروع کیا، درود پڑے محمد والے محمد پہ. لیکن عقل کا صرف یہ کام نہیں ہے عزیزو. وقت بہت زیادہ گزر گیا، لیکن چاہوں گا اس کو کچھ بیان کر دوں، باقی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. عقل صرف حواس کو درک نہیں کرتی، یہ جتنی بھی آیات کے اندر چیزیں ہیں جو آپ کو گنوائی، یہ ساری حسی ہیں. انسان دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے. پروردگار بہت سارے عقل ایسے مفاہیم کو بھی درک کرتی ہے کہ جو دیکھے نہیں جا سکتے، چھوئے نہیں جا سکتے، چکھے نہیں جا سکتے، سنے نہیں جا سکتے، سونگے نہیں جا سکتے. پروردگارا ان کا کیا کروں؟ خداوند عالم میرے سے سوال کرے گا کون سے مفاہیم، میں کہوں گا خداوند عالم حق، حق کو دیکھا نہیں جا سکتا، باطل، باطل کو دیکھا نہیں جا سکتا. پروردگارا ظلم، ظلم کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے. بس خداوند عالم نے عقل میں دو قسم کی چیزیں عطا کی، دو قسم کی خصوصیت عطا کی. ایک خصوصیت کہ جہاں پر عقل مشاہدات کے ذریعے سے چیزوں کو درک کر کے، تحلیل کر کے جدا کرتی ہے، وہیں پر دوسری چیز کہ جہاں پر اشیاء کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس سے لباس مادیت اتار کر اس کی ایک تصویر کو آپ کے ذہن میں محفوظ کر لیتی ہے. اس کی مثال اگر دوں تو خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا ہے، میری عقل نے عدد کو بھی درک کرنا شروع کیا. آج تک کوئی انسان ہے کہ جس نے یہ دو کو دیکھا ہو، تین کو دیکھا ہو، کہ وہ تین جا رہا ہے؟ ابھی عجیب بات یہ ہے کہ کل کی میں چھوٹی سی مثال لے کے آگے بڑھوں، ابھی جیسے میں نے تین کہا ہوگا نا، آپ کے ذہنوں میں جس طریقے سے آپ تین لکھتے ہیں نا، وہ فوراً تین لکھا ہوا آ گیا ہوگا. یہ جو فوراً سے وہی تین لکھا آیا ہے، چاہے آپ اردو میں لکھتے ہیں، انگلش میں لکھتے ہیں، فارسی میں لکھتے ہیں، کسی بھی فونٹ میں لکھتے ہیں، بعض تین جو ہے اس کو تکون بنا کر، مثال کے طور پہ نوک بنا کر لکھتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر اور خوبصورت بات کہ جیسے ہی میں یہ نوک بنا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں فوراً نوک والا تین بنتا شروع ہو گیا. بس پتہ یہ چلا کہ یہ تین تو بن گیا، لیکن یہ تین جو بنا، یا گول تین بن گیا، یا گول آٹھ بن گیا، جو بھی کہتا چلا جا رہا ہے اس کی تصویر آپ کے ذہنوں میں آتی چلی جا رہی. اگر کسی کے نہ آئے تو مجلس کے بعد مجھے ضرور آ کے بتائے تاکہ میں آئندہ کسی مجلس میں اس کی مثال کو تبدیل کر سکوں. درود پڑے محمد والے محمد پر. وہ فوراً گول آٹھ بن گیا، دو سرکل بنے تو دو، وہ آٹھ بن گیا. ابھی یہ جتنا بھی بنتا چلا جا رہا ہے، کسی نے، اگر کسی نے دیکھا ہو تو وہ بھی آگے بتائے. کسی نے آج تک اس دو سرکل والے آٹھ کو باہر چلتے ہوئے دیکھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا، پر مجھے امید ہے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. کسی نے اسی طریقے سے دو جو لکھا گیا، بلکہ کیوں دو کیوں لکھوں، تین کیوں لکھوں، پانچ لکھتا ہوں. یہ جو پانچ لکھا جاتا ہے، یہ جو پانچ لکھا، کسی نے آج تک باہر کسی کو پانچ چلتے ہوئے دیکھا؟ کسی نے آج تک پانچ دیکھا نہیں. پانچ پنکھے دیکھے، پانچ انسان دیکھے، پانچ مائک دیکھے، پانچ مولانا دیکھ لیے، پانچ کچھ اور چیزیں دیکھ لی، لیکن آج تک پانچ کو نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ہماری عقل کسی بھی شے میں سے، اس کے اوپر سے لباس سے مادیت اتار سکتی ہے. لباس مادیت اتار کے اس کی تصویر کو ذہن میں محفوظ کر سکتی ہیں. خداوند عالم پس میں نے حق کو سمجھنا ہے، حق کس طریقے سے سمجھنا شروع کروں؟ یقیناً پروردگار کہے گا کہ دیکھو، اگر تم نے حق سمجھنا ہے نا، حق پرستوں کے ذریعے سمجھنا شروع کرو. یقیناً پروردگار کی مشیت یہ ٹھہرے گی کہ تم نے اگر حق سمجھنا ہے تو کسی اور کے ذریعے سے نہیں بلکہ کربلا کے ذریعے سے سمجھو کہ حق کہتے کسے. پروردگارا، کوئی ہے کہ جس کو میں دیکھ کر کہوں کہ یہ حق ہے؟ کربلا سے آواز آئے کہ جہاں پر امام حسین کلمہ استرجاع کو بلند کر کے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، فوراً پلٹ کے مولا علی اکبر پوچھیں کہ بابا کلمہ استرجاع کیوں؟ کہا کہ مجھے حاطف کی آواز آئی کہ یہ کیسا لشکر ہے، کیسا قافلہ ہے، کیسا کاروان ہے کہ جو آگے آگے ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے. آگے سے مولا علی اکبر نے ایک سوال کیا، کہا ہے بابا اولسنا للحق، اے میرے بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے لال، اے علی اکبر، اس کائنات پر اگر کوئی حق ہے اور حق پر ہے تو وہ آپ کے بابا اور آپ کے بابا کے اصحاب، اس کے علاوہ اور کوئی حق پر نہیں ہے. خداوند عالم نے بتایا کہ دیکھو، تمہیں میں مجسم حق کر کے بتا رہا ہوں، کیا آیا تمہاری عقل اس طرف نہیں جاتی؟ کیا آیا مسلمان نہیں دیکھتے کہ حق پر کون ہے؟ کیا آیا مسلمان نہیں دیکھتے کہ حق پر کون تھا؟ خداوند عالم نے کس کو حق پر خلق کیا؟ کیوں نہیں انسان عقل کے ذریعے سے کربلا کے قریب آتا؟ امام حسین نے مکہ چھوڑا، بہت ساری منزلیں راستے میں آئیں، کسی منزل پر امام حسین کو خبر آ کر دی گئی کہ ابن مساہر سیداوی جو آپ کے سفیر ہیں کوفہ کے لیے، ان کو شہید کر دیا گیا. کسی ایک منزل پر آ کر امام حسین کو خبر دی گئی کہ آپ کے سفیر مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا. امام حسین علیہ السلام مسلسل انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر امام کے خیمے کے پاس سے خیمہ لگا ہے، امام نے کہا کہ کس کا خیمہ؟ کہا عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمہ. امام علیہ السلام نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ. جب امام کا قاصد گیا، کہا کہ کیا کام ہے؟ کہا امام بلا رہے ہیں. عبید اللہ ابن حر جوفی کے جس نے امام کو خط لکھا تھا، اس نے امام کے قاصد کو کہا کہ جاؤ جا کر مولا کو کہہ دو کہ میں نے نہیں آنا. امام حسین کے جو ہدایت کا چراغ سفینہ تو نجات، تو نہیں چاہتے کہ کوئی سفینہ سے باہر رہ جائے، امام حسین خود چلے گئے. عبید اللہ ابن حر جوفی کے گئے اور جا کے کہنا شروع کیا کہ کیا ہے تم نے مجھے خط لکھا؟ کہا مولا خط لکھا. مولا جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں آیا تو میں اسی شورش سے، اسی پریشانی سے بچنے کے لیے باہر آ گیا. مولا نے کہا چلو میرے ساتھ چلو. کہتا مولا میں نہیں جا سکتا، میرا گھوڑا لے جائیے. مولا میرا گھوڑا لے جائیے، کہ میں اس کی اگر صفت بیان کروں تو یہ ہے کہ اگر اس گھوڑے پر بیٹھ کر میں نے کسی کو پکڑنا چاہا ہے، تعاقب کرنا چاہا ہے، تو ہو نہیں سکا کہ میں نے اس کو پکڑ نہ لیا، اور اگر کوئی میرے تعاقب میں آیا ہے تو ہو نہیں سکا کہ یہ گھوڑا مجھے اس سے نکال نہ گیا. امام علیہ السلام کہتے ہیں لا حاجت لی الا سیف و فرس، مجھے تمہاری تلوار اور گھوڑا نہیں چاہیے، میں تو صاحبان عقل کو بلا رہا ہوں، آؤ میں تمہیں ذلت سے دور لے جاؤں. ایک اور خیمہ راستے میں آیا عزیز، امام علیہ السلام نے پوچھا کس کا خیمہ؟ کہا مولا زہیر ابن کہن کا خیمہ ہے. امام کو جب بتایا گیا، زہیر جب مکہ سے نکلے حج کے بعد، امام علیہ السلام پہلے نکل گئے، زہیر حج کے بعد مکہ سے نکلے. جب مکہ سے حج کے بعد نکلے تو جب امام حسین علیہ السلام کے اس کاروان کو دیکھا، قافلے کو دیکھا، تو اپنا خیمہ دور لگایا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا، چونکہ دونوں کے منزل کوفہ، دونوں کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، تو دور خیمہ لگایا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام کو میرا پتہ چل جائے اور امام علیہ السلام مجھے بلا لے اور میں کسی مصیبت میں آ جاؤں. امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ جب خیمے کو دیکھا کہا کس کا ہے؟ کہا مولا زہیر ابن کین کا خیمہ. امام علیہ السلام نے یہاں پر خود نہیں گئے, قاصد کو بھیجا. جیسے ہی قاصد کو بھیجا, روایت کہتی ہے کہ امام حسین کا جب قاصد پہنچا تو اپنے خیمے میں زہیر کھانا تناول کرنے لگے تھے, نوالا ہاتھ میں تھا, اپنے دہن کے قریب کیا, یہاں تک کہ باہر سے جب آواز آئی زہیر نے پوچھا کون ہے؟ کہا انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد. امام حسین کا نام سننا تھا کہ وہ جو نوالا ہاتھ میں تھا وہ واپس برتن میں رکھ دیا اور کہنا شروع کیا کہ وہی وقت آ گیا کہ جس کا خوف تھا, وہی وقت آ گیا کہ جس کا ڈر تھا. دلہم سے پوچھنا شروع کیا, دلہم نے کہا نواسا رسول ہے, نواسا رسول بلا رہا ہے تو جاؤ جا کر سنو کہتا کیا ہے. کہا مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے. کہا جاؤ نواسا رسول سے مل کے تو آؤ, برید حسین آیا, قاصد امام حسین آیا. روایت کہتی ہے کہ سر جھکائے زہیر اپنے خیمے سے باہر نکلے, قاصد کے پیچھے چند قدم چلے ہیں, مقتل کی روایت بیان کر رہا ہوں, چند قدم چلے ہیں کہ پروردگار نے زہیر کی اطاعت کی وجہ سے اس کے نصیب کو تبدیل کر دیا. خدا بندے عالم نے زہیر کی قسمت کو تبدیل کر دیا. حضرت زہیر پہنچے امام حسین علیہ السلام کے پاس. جب وہاں پہنچے, بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں بات کیا, بعض روایات میں نہیں ملتا. وہ روایت پڑھتا ہوں کہ جس میں ملتا ہے کہ امام نے ان سے بات کیا کی. امام علیہ السلام نے ہاتھ لیا زہیر کا, صحابی رسول, اور لے کر پشت خیمہ چلے گئے. پشت خیمہ جب گئے تو راوی نقل کرتا ہے کہ میں نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام نے زہیر سے کہا کہ اے زہیر تمہیں یاد ہے کہ تم میرے بابا کے ساتھ صفین میں تھے؟ کہا ہاں مولا مجھے یاد. کہا تمہیں یاد ہے کہ تم میرے بابا کے ساتھ نہروان میں تھے؟ کہا ہاں مولا مجھے یاد. نہروان میں جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو تمہیں جب مال غنیمت ملا تو میرے بابا نے آ کر تم سے پوچھا کہ کیا آیا تم اس مال غنیمت پہ راضی ہو؟ تو تم نے کہا میرے مولا میں راضی. تو میرے بابا نے تمہیں کہا تھا کہ اے زہیر یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر تمہیں ایک بہت عظیم خوشخبری ملنے والی ہے. اے زہیر یہ کوئی اور نہیں, یہ وہی سرزمین ہے کہ جس کی طرف میں بڑھ رہا. زہیر نے جیسے امام حسین کی بات سنی فوراً واپس اپنے خیمے میں آ گئے. اپنے خیمے میں آئے, اپنی زوجہ کو کہنا شروع کیا کہ اے میری زوجہ غلام کو لو, میرے مال کو لو, تم واپس کوفہ چلی جاؤ. زہیر کی زوجہ نے بارہا کہنا شروع کیا اے زہیر ہوا کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں, میں امام حسین کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں. کہا زہیر مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. کہا میں تمہیں ساتھ نہیں لے کے جا سکتا. دلہم نے دوبارہ سے تقاضا کرنا شروع کیا کہ زہیر دیکھو تم خود ساتھ جا رہے ہو, مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. زہیر نے کہا نہیں, حسین کا قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے, حسین کا دشمن بہت ظالم ہے. کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ, جب تم شہید ہو جاؤ میں تمہاری صفی ازار بچھاؤں گی, تمہاری مجلس پڑھوں گی, تمہارے لیے گریہ کروں گی, تمہارا ماتم کروں گی. جب زہیر سے بہت زیادہ تقاضا کرنا شروع کیا نا تو زہیر نے ایک دفعہ چیخ کے کہا کہ اے دلہن تو سمجھتی نہیں ہے کہ عرب کا دستور کیا ہے کہ جب بھی کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کی بیوہ کو اسیر بنا کے لے جایا جاتا ہے. زہیر کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ زہیر کے قتل کے بعد دلہن کو اسیر بنا کے لے جایا جاتا. میں قربان جاؤں میں زہیر تیری غیرت پہ, لیکن ایک جملہ سنیں گے. دلہم کہتی ہے میں نے سنا ہے حسین کے ساتھ زینب بھی آئی ہے, میں نے سنا ہے علی و بتول کی بیٹیاں بھی ہے. زہیر کی غیرت نے جوش مارا, مار کے کہتی ہے دلہم تو نے اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھا ہے اور علی و بتول کی بیٹیاں ہیں, اے تیرا کون پوچھے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کے زہیر سے پوچھوں گا ایک بچی تو بنے سینا اجرکم من النار، زہیر چھوڑ کے چلے گئے، جب چھوڑ کے چلے گئے نا امام حسین کے کاروان کے ساتھ کربلا میں پہنچے، زہر عاشورہ ہوئی، جنگ کرنا شروع کی، امام کا دفاع کیا، یہاں تک کہ جب زہیر شہید ہو گئے نا، زہیر شہید ہوئے، 11 کو ان اسیروں کو لے کر آیا گیا کوفہ، کوفہ کے باہر کھڑا کر دیا گیا کہ کوفہ کا شہر سج رہا ہے، جیسے ہی کل ہم کو پتا چلا نا کہ کوفہ میں اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے، اے سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں بلکہ حسین کا قافلہ ہوگا، 12 کو جب داخل کیا گیا نا گھر کی چھت پر گئی، نوکے نیزہ پر سروں کو دیکھنا شروع کیا، جیسے ہی زہیر کا سر دیکھا نا ساری سجدے میں گئی، اے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میرے زہیر کو قبول کر لیا، اپنے غلام کو بلایا، اے چاہا کہ تھوڑا سا ادا کر دے، تھوڑا سا حق ادا کر دے، غلام کو ایک کفن دیا، کفن دے کے کہا اے غلام دیکھ یہاں سے دور کربلا چلا جا، کربلا جا کے وہاں پر میرا شوہر زہیر ہوگا، اس کے لاشے کو کفن دے کے راجا، اے دیکھ اگر تو کفن دے سکا نا میں تجھے آزاد کر دوں گی، ابھی دلہن کے ذہن میں آیا ابھی غلام جا رہا ہوگا، ابھی کفن دے رہا ہوگا، ابھی واپس آ رہا ہوگا، جیسے ہی واپس آنے کا وقت ہوا چھت پہ جا کے دیکھا غلام واپس آ رہا ہے، دروازے پہ گئی غلام کا سر جھکا ہے، تو نے میرے زہیر کو کفن دیا یا نہ دیا، غلام خاموش، دیکھ میں تجھے آزاد نہ کروں گی، اب آ کے دامن کو ہٹایا، کفن کو نکالا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی میں جب کربلا گیا جہاں بجائے لاشے بکھرے ہوئے تھے حسین کا لاشا بیچانا نہ جاتا تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اے بی بی کفن ایک تھا، لاشے 72 تھے، کس کو کفن، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلب